اتوار 24 مئی کے صارفین کے ساتھ ناظم ایمن کا سلام۔ ملیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں کئی اجتماعی قبریں ملی ہیں اور لاشوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ پناہ کے متلاشی تارکین وطن کی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا، تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ انہیں تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب سمگلنگ کیمپ اور اجتماعی قبریں ملی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ قبریں پناہ کے متلاشی برمی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سارہ حسن۔
ملائیشیا کے وزیر داخلہ احمد زاہد حامدی نے بتایا کہ قبروں کے قریب 17 خالی کیمپ بھی ملے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہاں انسانی اسمگلر پناہ گزینوں کو رکھتے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ دریافت ہونے والے اجتماعی قبروں کی تعداد 30 ہے اور ان میں ہجرت کرنے والے تقریباً 100 روہنجیا مسلمانوں کی لاشیں بھی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس ان قبروں کا جائزہ لے رہی ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں تھائی لینڈ کے جنوب میں بھی ایسی ہی قبریں ملی تھیں، جس کے بعد حکام نے انسانی اسمگلروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ملیشیا میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔
ادھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے انسانی سمگلروں اور غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں جو عالمی سطح پر ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف غربت سے فرار نہیں بلکہ یہ بنگلہ دیشی دولت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں برمی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن ابھی بھی بحیرہ اندمان میں بھٹک رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ان کے مخفی بیٹے علی حیدر گیلانی کے ساتھ ٹیلیفونک کال کے ذریعے رابطہ ہوا ہے۔ علی حیدر گیلانی کو سن 2013 میں انتخابی مہم کے دوران صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے اغوا کیا گیا تھا۔ لاہور سے عدیل اکرم۔
پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ڈاکٹر جاوید صدیقی نے اس رابطے کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ یہ ٹیلی فون کال ان کے موبائل فون پر موصول ہوئی تھی۔ جاوید صدیقی کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے سے بات کی، جس کے دوران بیٹے نے اپنی خیریت کے بارے میں بتایا۔ جاوید صدیقی نے یہ بھی بتایا کہ علی حیدر گیلانی کو ایک دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے شدت پسندوں کے ایک حملے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ حملہ پاک افغان سرحدی علاقے غاغی پاس کی حفاظتی چوکیوں پر کیا گیا۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم اس دوران شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افغانستان میں حکام کے مطابق صوبہ ہلمند میں افغان طالبان نے سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 10 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ عبداللہ فاروقی۔
افغان حکام کے مطابق طالبان جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد نے صوبہ ہلمند میں ضلع سنگین کے علاقے میں قائم تقریباً 10 پولیس چوکیوں پر حملہ کیا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 10 اہلکار ہلاک اور 16 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شدت پسندوں نے 3 پولیس چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ سال بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد سیکیورٹی کی ذمہ داریاں اس وقت افغان افواج کے پاس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔
امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عراق میں دولت اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں کی ذمہ دار عراقی فوج ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ عراقی فوج لڑنا ہی نہیں چاہتی۔ ادھر رمادی شہر کا کنٹرول واپس لینے کے لیے حکومتی افواج اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور شیعہ ملیشیا یہاں مل کر لڑ رہے ہیں اور انہوں نے شہر کے مشرقی حصے میں کچھ علاقوں کا کنٹرول واپس لے لیا ہے۔ دولت اسلامیہ گزشتہ ہفتے رمادی پر قابض ہوئی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت ملک کے اندر کام کرنے والی غیر ملکی تنظیموں اور اداروں پر پابندی لگائی جا سکے گی۔ اس قانون کے تحت نامناسب یا ناگوار غیر ملکی این جی اوز پر قومی سلامتی کو درپیش خطرے کی بنیاد پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے اس بل کی منظوری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو شبہ تھا کہ روس میں سول سوسائٹی کی سرگرمیاں مزید محدود کی جائیں گی۔ برونڈی میں صدر پیئر نکورنزیزا کے مخالفین نے حزب اختلاف کے رہنما کی ہلاکت کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ مخالف رہنما زیدی فیروزی گزشتہ روز دارالحکومت بجمبورا میں اپنے گھر کے باہر مردہ حالت میں ملے تھے۔ وہ صدر کورنزیزا کی تیسری مدت کے لیے صدر بننے کے فیصلے کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ یورپ میں گائیکی کا مقبول مقابلہ یوروویژن اس برس سویڈن کے گلوکار مینس زلمرلو نے جیت لیا ہے۔
انہیں یہ اعزاز اپنی تیز دھن والے پاپ نغمے ہیروز کے لیے ملا۔ یہ 60वां یورو ویژن مقابلہ آسٹریلیا کے شہر ویانا میں منعقد ہوا اور اس میں 27 ممالک نے حصہ لیا. مقابلے میں روس دوسرے، اٹلی تیسرے، بیلجیم چوتھے، جبکہ پہلی بار مقابلے میں شریک آسٹریلیا 5वें نمبر پر رہا. مینس زیل مرلو کے مداح ان کی فتح پر ویانا میں جشن مناتے نظر آئے. خیال ہے کہ تقریباً 20 کروڑ افراد نے اس مقابلے کو ٹی وی پر دیکھا اور پہلی بار چین میں اسے براہ راست نشر کیا گیا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. شام کے تاریخی شہر پیلمائرا پر قبضے کے چند دنوں بعد دولت اسلامیہ نے شہر کے میوزیم کو بند کر دیا ہے اور دروازے پر پہرے بٹھا دیے ہیں. نوادرات کے ڈائریکٹر مامون عبدالکریم نے بتایا کہ انہوں نے پلاسٹر کے پاس جدید مجسموں کو توڑ دیا ہے اور رومیو کے آثار کو نظر انداز کرتے ہوئے قدیم قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے. اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلے سنیے کہ ملائیشیا میں حکام نے کہا ہے کہ انہیں کئی اجتماعی قبریں ملی ہیں اور ان کے بارے میں خیال ہے کہ یہ پناہ کے متلاشی تارکین وطن کی ہیں. وزیر داخلہ زاہد حمیدی کے حوالے سے اخبار ملائیشیا اسٹار نے لکھا ہے کہ یہ قبریں تھائی لینڈ کی سرحد کے نزدیک ان خالی کیمپوں میں سے ملی ہیں جہاں انسانی اسمگلر پناہ گزینوں کو رکھتے تھے. میانمار اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہزاروں تارکین وطن پچھلے 3 ہفتوں سے انڈونیشیا اور ملیشیا کے قریب سمندر پر کشتیوں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. تاہم اقوام متحدہ کی درخواستوں کے بعد ان دونوں ممالک کے حکام نے انہیں ساحل تک لانے کی اجازت دی تھی. آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی تھائی لینڈ سے ملحقہ سرحد کے قریب سے چند اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ پناہ کے متلاشی تارکین وطن کی ہیں اور ان کا تعلق میانمار اور بنگلہ دیش سے ہے. میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان قبروں میں کم از کم 100 کے قریب لاشیں دفن ہیں. ملائیشیا کے وزیر داخلہ احمد زاہد حامدی نے بتایا،
آج پولیس چیف اور ان کے نائب تھائی لینڈ اور ملائیشیا کی سرحد پر ان قبروں کی شناخت اور تصدیق کے لیے گئے ہیں جو پولیس کی خصوصی فورس اور سول ڈیفنس فورس کو ملی ہیں. ان قبروں کے بارے میں خیال ہے کہ ان کا تعلق تارکین وطن کی انسانی سمگلنگ میں ملوث سرگرمیوں سے ہو سکتا ہے.
ملائیشیا کے وزیر داخلہ مسٹر حامدی نے مزید بتایا کہ کئی ایسے کیمپ بھی دریافت ہوئے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں تارکین وطن رہا کرتے تھے.
اس کے علاوہ ہمیں سرحدی علاقوں میں 14 غیر آباد کیمپ بھی ملے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ انسانی سمگلنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. ہمیں 3 چھوٹے کیمپ بھی ملے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہاں 3-14 بڑے کیمپ اور چھوٹے کیمپ موجود تھے.
واضح رہے کہ ہر سال ہزاروں لوگ تھائی لینڈ کے ذریعے ملائیشیا سمگل کیے جاتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگار جوناتھن ہیٹ کی خصوصی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تھائی لینڈ کی پوری برادریاں سمگلروں کی مدد کرتی ہیں. گزشتہ 3 ہفتوں سے میانمار اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہزاروں تارکین وطن کی کشتیاں ملائیشیا اور انڈونیشیا کے قریب ہی سمندر میں پھنسی ہوئی تھیں جنہیں اقوام متحدہ کی درخواست اور تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا کے حکام کے درمیان ایک ملاقات کے بعد ساحل تک آنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ ہفتے ہی ان کشتیوں میں پھنسے 3,000 تارکین وطن افراد کو ساحلوں پر اتارا گیا اور دیگر کی تلاش کا کام شروع کیا گیا. کل ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ویتنام میں علاقائی رہنماؤں کے ایک اجلاس میں کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کو غربت اور مظالم کے باعث ترک وطن کرنے والے پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے.
انسانی زندگیوں کو بچانا اہم ہے. ان کے سمندر میں نکلنے کی چاہے کوئی بھی وجہ ہو، ان کی زندگی خطرے میں ہے، اسی لیے میں علاقائی رہنماؤں پر زور دیتا ہوں اور زور دیتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو تلاش اور بچاؤ کا کام کیا جائے اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے اور ان کی دوبارہ آباد کاری یا واپسی کے مسئلے کے حل پر بات کی جائے۔
واضح رہے کہ میانمار میں بسنے والے روہنجیا مسلمان کئی دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ انسانی حقوق کے مختلف گروپس کا کہنا ہے کہ روہنجیا تارکین وطن سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس میانمار چھوڑ کے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اس میں مدد کے لیے اسمگلرز کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 1,20,000 سے زیادہ روہنجیا مسلمان میانمار چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد عموماً ان افراد کو تھائی لینڈ کے سمندر کے راستے ملائیشیا تک پہنچاتے ہیں۔ تھائی لینڈ نے حال ہی میں ان راستوں پر غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسمگلرز تھائی لینڈ کے سمندری راستوں کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ نیپال کا تذکرہ اور مشرق وسطی پر تجزیہ، آگے چل کر سنیے گا سیربین میں، یہاں پر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا ان کے مغوی بیٹے علی حیدر گیلانی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ علی حیدر گیلانی نے نامعلوم مقام سے اپنے والد سے 8 منٹ تک فون پر بات کی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر قاسمی سے۔
علی حیدر گیلانی کا فون یوسف رضا گیلانی کو اس وقت آیا جب وہ ملتان شہر کے نوائی علاقے جلال پور پیروالا میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ٹیلی فون سے پہلے تقریب میں موجود پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر جاوید صدیقی کے موبائل پر بھیجے گئے ایک پیغام کے ذریعے ان سے پوچھا گیا کہ کیا یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اغوا کاروں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صدیقی نے بی بی سی کو بتایا کہ پیغام کے جواب میں انہوں نے ہاں کا پیغام بھیجا اور پھر اس کے بعد ان کے موبائل پر افغانستان کے نمبر سے فون آیا۔ ڈاکٹر جاوید صدیقی کے بقول علی حیدر گیلانی نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ خیریت سے ہیں اور اب وہ جس مقام پر ہیں وہاں حالات بہتر ہیں۔ علی حیدر کا کہنا تھا کہ وہ اس سے پہلے جس مقام پر موجود تھے وہاں حالات اچھے نہیں تھے اور اکثر ڈرون حملے ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر جاوید صدیقی نے کہا کہ علی حیدر گیلانی نے اپنے والد کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی سے بھی بات کی۔ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے کا کہنا تھا کہ اغوا کاروں نے نہ تو کسی سے بات کی اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو سن 2013 کے عام انتخابات سے چند روز قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہیں اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ ملتان کے مضافات میں ایک انتخابی ریلی میں شرکت کر رہے تھے۔ گزشتہ سال اپریل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو علی حیدر گیلانی کی ایک ویڈیو ملی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں کالا دم تحریک طالبان پاکستان نے نہیں بلکہ ایک اور گروہ نے اغوا کیا ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر قاسمی۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے پاچوڑ ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے سیکورٹی فورسز پر ہونے والے شدت پسندوں کے ایک حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر پشاور میں بھی پولیس اور سیکورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران 100 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اکسئی کی رپورٹ۔
باجوڑ ایجنسی کے ایک پولیٹیکل اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح مقامی وقت کے مطابق 9 بجے پاک افغان سرحدی علاقے غاخی پاس میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحدی علاقے سے درجنوں شدت پسندوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی حفاظتی چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس میں فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی، تاہم اس دوران شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ باجوڑ ایجنسی میں سرحد پار سے پہلے بھی شدت پسندوں کی طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں جس میں کئی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں ایک وقت میں اتنا اضافہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ ان حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً طالبان تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ تاہم افغانستان میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد سے سرحد پار سے حملوں میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے موجودہ حکمران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف پشاور میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران افغان باشندوں سمیت 100 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کینٹ سرکل کے مختلف تھانوں، غربی شرقی پشتخرہ اور گلبر کے علاقوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے کاروائی کی گئی، جس میں 100 کے قریب مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 25 افغان شہری بھی شامل ہیں جو شہر میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس کاروائی کے دوران 3 رکنی ڈکیت گروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو کینٹ کے علاقے میں ڈکیتی کی کئی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ خیال رہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں طالبان حملے کے بعد سے صوبہ بھر میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے اور اس دوران سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور۔
نیپال کے مغربی علاقے میں مٹی کا تودا گرنے سے ایک دریا کا بہاؤ رک گیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عمر آفریدی سنا رہے ہیں۔
دارالحکومت کھٹمنڈو سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں بہنے والے دریا کالی گنڈی میں مٹی کا ایک بڑا تودا گرا ہے، جس سے ضلع میاں گدی کے مقام پر یہ دریا ایک جھیل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سردست کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم فوج کو امدادی کام کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ نیپال میں 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 8,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئی تھیں۔ ساتھ ہی کئی مقامات پر چٹانیں سرکنے کے واقعات بھی پیش آئے تھے۔ تقریباً 1.5 ہفتے قبل بھی 7.3 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر پڑنے والی دراڑیں مزید گہری ہو گئی تھیں، جبکہ گزشتہ آدھی رات کے وقت مٹی کا ایک بڑا تودا دریا میں گر گیا، جس کی وجہ سے دریا کا بہاؤ رک گیا اور اس مقام پر پانی کی سطح 200 میٹر تک بلند ہو گئی۔ وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار لکشمی پرساد ڈھکل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر دریا کے کنارے رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق اس علاقے میں قائم نیپال کے ایک بڑے پن بجلی گھر کو بھی اس جھیل کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ فوج کے ہیلی کاپٹرز متاثرہ علاقے پر پرواز کر کے وہاں فوجیوں کو اتار رہے ہیں، تاکہ دریا پر بن جانے والے اس بند کو توڑ کر دریا کے بہاؤ کو بحال کیا جا سکے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پانی آبادی کی طرف نکل گیا تو علاقے میں سیلاب آنے سے وسیع تباہی پھیل سکتی ہے۔ واضح رہے کہ کالی گنڈی کا دریا نیپال سے گزر کر بھارت میں دریائے گنگا میں اترتا ہے۔
ہمارے ساتھی عمر آفریدی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے۔ سعودی حکام نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کو قطیف کے شیعہ مسجد میں ہونے والا بم حملہ دولت اسلامیہ یا داعش سے تعلق رکھنے والے ایک خودکش بمبار نے کیا تھا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے اس حملے پر شدید دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے اور اس میں ملوث افراد کو سزا ضرور دی جائے گی۔ میں نے ذرا دیر قبل مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا حملہ آور کی شناخت ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیلات مل سکی ہیں۔
منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے صالح بن عبد الرحمن القشامی کے نام سے انہیں شناخت کیا گیا ہے، لیکن دو دن پہلے خود داعش نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں ان کا نام ان کی کنیت سے لیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ ان کا نام ابو عامر الناشتی تھا۔ اب اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا دونوں شخصیات ایک ہی ہیں یا دونوں کی شناخت الگ الگ کی جا رہی ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابو عمار الناشتی کو جو سعودی منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ صالح بن عبد الرحمن القشامی جو کہ ان کا صحیح نام ہے اس سے شناخت کر رہی ہے، اور یہ اسی گروپ کا حصہ بتایا جاتا ہے جو غالباً 8 مئی کو ماجد عائد الغامدی پولیس افسر تھے ان کو ریاض میں مارا گیا تھا۔ اور اب منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا یہ ہے کہ یہی گروپ جو کہ اس بامبنگ کا ذمہ دار ہے اسی نے ماجد عائد الغامدی کو مارا، اس کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا گیا تھا اور پھر 26 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں 2 15 سال کا اور 1 16 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ ان کے پاس سے بہت سا اسلحہ پکڑا گیا تھا، اور جس سے یہ اندازہ ہو کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نوجوان بچے 15 اور 16 سال کے بھی اس میں انوالو تھے۔
تو کیا یہ خدشات درست ہیں کہ داعش یا دولت اسلامیہ سعودی سرزمین پر اب اس قدر مضبوط گروہ بن چکی ہے کہ اس طرح کے اور بھی حملے کر سکے؟
داعش کا تو دعویٰ یہی ہے، داعش یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، داعش کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی متشدد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم یہاں بلیک ڈے لائیں گے ان تمام لوگوں کو, جس سے غالباً ان کا اشارہ شیعوں کی طرف ہے کہ ہم ان کے اوپر ابھی بہت برے دن لانے والے ہیں. تو ان کا تو دعویٰ یہی ہے. لیکن دیکھیے 2003 اور 2004 میں بھی سعودی عرب نے اسی طرح کی ایک ویو کو سنبھالا تھا. اس وقت القاعدہ ایکٹیو تھی اور تمام وہ ایسے کمپاؤنڈ جہاں فورنرز رہتے ہیں, میں بھی جس کمپاؤنڈ میں رہتا تھا مجھے یاد ہے کہ اس کے آگے فوج کھڑی رہتی تھی اور ہمیں خود اندر جانے کے لیے پہلے اپنی شناخت کروانی پڑتی تھی اور پھر ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جاتی تھی. تو سعودی عرب اس مسئلے سے پہلے نپٹ چکا ہے. اس نے بڑی سختی سے اور اربوں ڈالر خرچ کر کے اس مسئلے پہ اس وقت قابو پایا تھا. اس وقت پھر سے سعودی گورنمنٹ بہت ایکٹیو نظر آتی ہے, تو وہ کوشش جاری و ساری ہے.
اچھا راشد, داعش تو محض ایک جنگجو گروہ ہے جس کے خلاف سعودی ریاست سمیت کئی ممالک برسر پیکار ہیں, پھر پورے مشرق وسطی میں داعش کی کارروائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس تنظیم نے نہ صرف عراق اور شام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ اب تو سعودی سرزمین پر بھی حملے کر رہی ہے. تو داعش کو یہ پے در پے کامیابیاں کیوں حاصل ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف برسر پیکار حکومتیں کیوں اب ناکام دکھائی دے رہی ہیں؟
دیکھیے, وہ جو تکفیری ذہنیت جسے یہاں کہا جاتا ہے اور جو کہ بڑی حد تک القاعدہ کے بھی معمد اور معاون ثابت ہوئی ہے, یہ غالباً اسی تکفیری ذہنیت کا شاخصانہ ہے. اور سعودی عرب اور اس پورے خطے میں تکفیری ذہنیت کو کسی حد تک جلا دی بخشی ملتی رہی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں ایک آئیڈیولوجیکل تشدد کا تو ایک عنصر بالکل پایا جاتا تھا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے, انہیں ایسی تعلیم ملی, ایسی ایجوکیشن ملی کہ وہ دوسرے تمام لوگوں کو جو کہ ان کی رائے سے, ان کی آئیڈیولوجی سے لگا نہیں کھاتے تھے, انہیں کافر سمجھتے تھے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے وہ ہر انتہا تک جانے کے لیے تیار ہوتے تھے. ایون افغانستان اور پاکستان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, یہ بھی وہی لوگ تھے. تو چنانچہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس خطے میں رہی ہے, اس خطے سے ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اور اب اس خطے کو اس کے مسائل کا سامنا ہے. پہلے عراق میں دیکھا گیا, پھر شام میں دیکھا گیا, اچھا پھر سیریا میں بشار بن اسد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طرح کی فورسز کو قوت پہنچائی گئی وہ بھی اسی طرح کی متشدد قوتیں تھیں. اور اسی کے لیے امریکہ سیریا میں اینٹی بشار الاسد فورسز کو بہت زیادہ مدد کرنے سے ہچکچاتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے دوبارہ ایک جن بوتل سے نکال دیا جائے جسے بوتل میں واپس ڈالنا ممکن نہ ہو. لگتا یہ ہے کہ وہی جن بوتل سے جو نکلا ہوا ہے وہ اب بڑا سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بوتل میں اسے واپس ڈالنا اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا ہے.
تو کیا سعودی حکمران اور ادارے اس تنظیم کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کر سکیں گے؟ اتنی صلاحیت, عزم اور ارادہ ہے سعودی حکام میں؟
دیکھیں, جو موجودہ کراؤن پرنس ہیں یہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ بحثیت وزیر داخلہ بہت کامیاب رہے ہیں اس طرح کے ایکسٹریمسٹ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, شہزادہ محمد بن نائف. اور کہا ہی جاتا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو سعودی عرب نے القاعدہ کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لیا تھا اس میں شہزادہ محمد بن نائف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور لوگوں کو توقع یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مارکہ ہوگا یہاں. اس میں سکتا کچھ اور بھی اس طرح کی مسائل ہو جائیں. اس سے پہلے بھی نومبر میں ایک ڈینش سٹیزن کو مارا گیا تھا, اس سے پہلے ایک امریکن سٹیزن پہ حملہ ہوا تھا. یہ سب کہا ہی جاتا ہے کہ داعش کے لوگوں کا حصہ تھا, لیکن اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سعودی حکومت کے پاس کوئی اور چارہ کار بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس ذہنیت کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کے لیے آگے بڑھے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں.
راشد حسین, مبصرین اور تجزیہ نگار اب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے فوجی کارروائیوں سے اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ داعش اور القاعدہ جیسے جنگجو گروہ ہیں. تو کیا اب سعودی حکام کو بھی خطرے کا احساس ہوا ہے؟ کیا اب سعودی حکام بھی یمن کے معاملے پر اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ کہنا تو اس وقت بہت قبل از وقت ہے کہ یمن کے معاملے پہ وہ اپنی پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس خطے میں اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ چاہے وہ جنگ یمن ہو, چاہے وہ جنگ عراق ہو, چاہے وہ جنگ شام ہو, اس نے اس طرح کے گروہ کو تقویت بخشی ہے. اس کا ادراک ضرور ہے اوپر, اور یہی وجہ ہے جنگ یمن پہ فوری طور پہ کوئی اثر ہو نہ ہو, لانگ ٹرم اس پورے خطے میں کچھ اثرات لوگ دیکھ رہے ہیں. امیڈیٹلی ڈرامائی قسم کی چیزیں شاید ہوتی ہوئی نظر اس وقت نہیں آ رہی ہیں.
سعودیہ میں مقیم صحافی راشد حسین ہم سے بات کر رہے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ کو سنا دوں کہ امریکی ریاست اوہیو کے شہر کلیولینڈ میں ایک پولیس افسر کو سیاہ فام جوڑے کے قتل کیس میں بری کرنے پر ہنگامہ پھوٹ پڑنے کے بعد پولیس نے 12 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کے باوجود سنیچر کی رات بھی شہر میں پدم نہیں رہی۔ مائیکل بالو نامی افسر پر سن 2012 میں اس جوڑے کی کار پر فائرنگ کر کے ان کو غیر ارادی طور پر قتل کرنے کا الزام تھا، لیکن عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ سالوں میں امریکی پولیس کی جانب سے غیر مسلح سیاہ فام شہریوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے وجہ سے ملک کی سیاہ فام آبادی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سوانا اس سے۔
پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمز دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ اس میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سرفراز احمد، محمد حفیظ اور وہاب ریاض کو ڈراپ کیا گیا ہے اور ان کی جگہ محمد رضوان، نعمان انور اور عماد نسیم کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ دونوں ٹیمز کے درمیان یہ 7th ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ہے۔ اس سے قبل کھیلے گئے 6 ٹی ٹوینٹی پاکستان ہی نے جیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ پاک بھارت سیریز بھارت میں کرانے کی اطلاع افواہیں ہیں اور شہریار خان اور جگموہن ڈالمیا کی ملاقات میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ بھارتی بورڈ نے ابھی تک کسی متبادل مقام کی تجویز نہیں دی ہے۔ معاہدے کے تحت پاک بھارت سیریز دسمبر میں متحدہ عرب امارات یا کسی متفقہ مقام پر کھیلی جائے گی۔ ادھر انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان لارڈز میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج 4th دن ہے۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 74 رنز بنائے۔ انگلینڈ کے سابق کپتان جیفری بائیکاٹ نے موجودہ ٹیسٹ کرکٹ کپتان ایلسٹر کک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکمل فارم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ پیرس میں سال کے دوسرے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا ہے اور رومانیا کی سیمونا حالپ نے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں روس کی یوگینیا روڈینا کو شکست دے دی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر پہلے راؤنڈ میں کولمبیا کے الیخانڈرو فالیا کا سامنا کریں گے اور برطانیہ کے اینڈی مرے ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ ارجنٹائن کے کوالیفائر فاکونڈو آرویلیو کے خلاف کھیلیں گے۔ فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور نکو روزبرگ نے موناکو گراں پری جیت لی ہے۔ برطانوی باکسر اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ ڈی گیل نے امریکی باکسر اینڈرے ڈیریل کو پوائنٹس کی بنیاد پر ہرا کر بوسٹن میں ہونے والے باکسنگ کے بین الاقوامی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سواناز سے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بڑا ہی دلچسپ ایک فیچر ہے، پیسے کا درخت خطرے میں ہے۔ جی، اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سربین میں آگے وسط اللہ کا کالم باز سے بات بھی آنے کو ہے، لیکن سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے معصومہ ملک سے۔
The cat sat on the mat. ملائیشیا میں حکام کو تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب کئی اجتماعی قبریں ملی ہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ قبریں برمی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ہیں. ادھر بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے انسانی اسمگلروں اور غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا ان کے مغوی بیٹے علی حیدر گیلانی کے ساتھ پہلی بار ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہے. سرحد پار سے شدت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ کیا ہے جس میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے. عراق میں رمادی پر قابض دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور حکومتی افواج کے درمیان شدید تصادم ہوا ہے. فوجی حکام کہتے ہیں کہ انہوں نے شہر کے چند مشرقی علاقوں کا کنٹرول واپس لے لیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عراق میں دولت اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں کی ذمہ دار عراقی فوج ہے جو لڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
بی بی سی سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک دکاندار کی ہلاکت اور دوسرے کے زخمی ہونے کے خلاف تاجروں نے احتجاج کیا ہے اور اس کے خلاف کاروباری مراکز بند رکھے، جبکہ صوبے کے وزیر صحت کے گھر پر راکٹوں سے حملے کے علاوہ ضلع کلات کے ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر بھی حملہ ہوا ہے. ان واقعات کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ شہر میں تشدد کا واقعہ مسجد روڈ پر پیش آیا، جہاں مقامی پولیس کے اہلکار کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے دو دکانداروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. فائرنگ کا نشانہ بننے والے دونوں دکاندار آپس میں بھائی تھے. ان پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ صبح اپنی دکان کھول رہے تھے. فائرنگ کے نتیجے میں ان میں سے ایک ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا. انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم کاکڑ کا اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا،
اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ روزانہ یہ لوگ جو ہے ہمارے تاجروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے تاجر حضرات جو ہے وہ تو پورا من طبقہ ہے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بے گناہ لوگ ہیں. یہ لوگ صبح سویرے آ گئے اور دونوں کو مار دیا اور گیا، لیکن انتظامیہ ابھی تک ایسا کھڑے ہیں جیسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے.
زخمی ہونے والا دکاندار شہر کے ایک بڑے مسجد کا مؤذن بھی ہے. واقعے کے خلاف تاجروں نے نہ صرف شہر میں دکانیں بند کی بلکہ اہم چوراہوں پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرے بھی کیے. ادھر ایران سے متصل ضلع پنجگور میں بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کے گھر پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے. یہ حملہ گزشتہ شب کیا گیا. بلوچستان حکومت کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ان کے گھر پر تین راکٹ فائر کیے، جس کے باعث گھر کو معمولی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. جبکہ نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کلات کے علاقے مونگیچر میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر بھی حملہ کیا. اس واقعے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خیال رہے ایک چند روز قبل ضلع پشین کے علاقے رود ملازی میں بلوچستان اسمبلی کے قائد حزب اختلاف مولانا عبد الواسع کے قافلے کو بھی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
گزشتہ ہفتے کا پاکستان تصاویر میں دیکھنا چاہیں تو بی بی سی ڈاٹ کام پر آئیے. وہاں یہ بھی دیکھیے کہ 10 چیزیں جن سے ہم گزشتہ ہفتے لاعلم تھے وہ کون سے ہیں. تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ ان کے تفصیل پڑھ سکتے ہیں. چند ہفتوں سے ہماری ساتھ ہی فیفی ہارون ایک سیریز کر رہی ہیں جس میں وہ آپ کو پاکستان کے نوجوان آن لائن اچیورز سے ملا رہی ہیں. آج فیفی ہارون بات کریں گی فیضان اسلم سے، جن کی ٹکٹنگ اسٹارٹ اپ کی بک می ڈاٹ کام نے پاکستان میں اور ایشیائی سطح پہ ایوارڈ جیتے ہیں.
فیضان، آپ نے یہ آپ کو آئیڈیا کس طرح آیا اور آپ نے اس میں یہ جو فنڈنگ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی؟
میں 2008 سے جو ہے وہ سافٹ ویئر سروسز کا بزنس کر رہا تھا انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ، ڈفرینٹ کنٹریز میں، یو کے بھی اس میں شامل ہے، امریکہ بھی، کینیڈا بھی. 2013 میں میری شادی ہوئی اور میں سائیوال سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں اور میری وائف جو ہے انہوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ ایک مووی دیکھنے چلتے ہیں لاہور میں کسی اچھے سے سینما میں. لیکن جب ہم لاہور جاتے ہیں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ہے سینما میں. پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے دوبارہ آئیں گے.
کون سی فلم دیکھنے گئے تھے آپ؟
یہ وہ تھی یہ جوانی ہے دیوانی،
اچھا
انڈین مووی تھی.
اچھا
تو خیر تو نیکسٹ ویک پلان کرتے ہیں تو سیم ایکسپیرینس اگلی دفعہ بھی ہوتا ہے, اگلے ہفتے بھی اسی طرح ٹکٹ نہیں ملتی.
اچھا
تو اس ٹائم پہ میں سوچتا ہوں کہ اس کا کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے اس مسئلے کا. ابھی یہ جو پروسیس ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس میں کمی ہے. تو مطلب واپس میں جا کے اپنی ٹیم سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یار ہم لوگ کچھ فراڈ کے اوپر آتے ہیں, سروسز کا بزنس تھوڑا سا لمٹ کرتے ہیں اور اب ہم ویسی چیز بناتے ہیں جو یہ سارے پاکستان کے جو ٹکٹنگ کے مسئلے ہیں جس میں ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے تو یہ خاصا بڑا مسئلہ ہے. اور جس طرح ٹرین کی ہو گئیں, بسز کی ہو گئیں, سینماز کی ہو گئیں تو مارکیٹ بہت بڑی ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. تو جس طرح باہر کے ممالک میں, یو کے میں, امریکہ میں, باقی سارے تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ سروس ای ٹکٹس کے نام سے جانی جاتی ہے. بہت سی کمپنیز ہیں جو ای ٹکٹ ایشو کرتے ہیں. اب تو وہ فزیکل ٹکٹ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تو ہم لوگوں کو پاکستان کو بھی اس طرف آنا ہے.
تو یہ جوانی ہے دیوانی سے آپ کا یہ جو کریئر جو ہے آپ کا وہاں سے شروع ہوا.
بک می کا جو کریئر ہے وہاں سے شروع ہوا, بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر جو ہے وہ میں
ایک نیڈ کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ مارکیٹ میں کون سی جگہ ہے جو خالی ہے.
جی
مطلب خود آپ نے جب ایکسپیرینس آپ کو ہوئی کہ آپ نے آپ گئے فلم دیکھنے اور دو دفعہ آپ کا یہ ناکام واپس, ہاں برا تجربہ ہوا, تو پھر آپ نے سوچا کہ آپ کی طرح بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اسی طرح بےچارے جو ساہیوال سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں ان کا یہی حال ہو رہا ہوتا ہے.
بالکل ایسی ہے. اور جہاں تک رہی بات انویسٹمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب شروع کیا ہے تو بہت سارا مطلب لوگوں نے اس کو پذیرائی دی کیونکہ ایک سہولت تھی, ایک سروس تھی جو لوگ جا رہے تھے اور اس پہ رسپونڈ کیا. تو ہم لوگوں کو انٹرنیشنلی کافی پاکستان کا لوکل بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ کا یہ مطلب پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن جن کے اوارڈز ہوتے ہیں سالانہ, اس میں ہم لوگوں کو اوارڈ ملا اسٹارٹ اپ کیٹیگری میں. پھر ہم لوگوں کو ٹاپ جو ایشیا کے ٹاپ 10 اسٹارٹ اپس ہیں اس کا اوارڈ دیا گیا انڈونیشیا جکارتا میں. پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں کو استنبول بلایا گیا جو یورو ایشیا کے ٹاپ 15 اسٹارٹ اپس ہیں اس میں. تو یہ ہم اس جگہ پہ بکمی کو پریزنٹ کر رہے تھے استنبول میں اپنا اسی یورو ایشیا اسٹارٹ اپس کا جو ایونٹ تھا.
تو فیضان یہ اوارڈ جب آپ کو ملتے ہیں
جی جی
تو اس سے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے؟
بے شک بے شک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ صحیح ہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سارٹ آف فیول ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ کو جو ہے وہ ایک طرح کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اس کو خوشی اس چیز کی ملتی ہے کہ ہاں ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں اس معاشرے میں اس چیز کو پذیرائی مل رہی ہے, اس کو سراہا جا رہا ہے.
یہ مجھے بتائیں کہ کیونکہ بک می جو ہے اٹس ناٹ این انوویشن کیونکہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ فارمیٹ ہے, تو آپ کی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو سہولت ہو.
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, میں بتاتا ہوں اس میں اس طرح سے ہے کہ انوویشن کی جہاں تک بات ہے انوویشن اس میں ہے کیونکہ اس جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مسائل اور ہیں, اور جو ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں جو ترقی کی طرف جا رہے ہیں ان کے مسائل بالکل مختلف ہیں. امریکہ میں یہ چیز لانچ کرنا اس لیے بہت مختلف ہے کیونکہ وہاں پہ سب کے پاس کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈز ہیں. یو کے میں یہ چیز اس طرح سے ہے کہ آن لائن بائے کرنا بہت آسان ہے. پاکستان میں اس کا یا دوسرے جتنے بھی پاکستان کے جیسے سملر ممالک ہیں, جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں انڈونیشیا کی یا جو ایون کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی, وہاں پہ کریڈٹ کارڈ کی پینیٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے. اب وہاں پہ ہم لوگوں نے پیمنٹ میتھڈز جو ہیں وہ ڈفرنٹ قسم کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرنے ہیں کہ جس کے تھرو لوگ خریداری کر سکیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے صرف وہی جیسے میں نے بتایا کہ ویب سائٹ اور ایک موبائل ایپ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, ہم پلیٹ فارم ہیں اور وہ اس طرح سے ہم بنتے ہیں کہ آپ جس طرح کوئی یہ جو موبائل پیسہ کی دکانیں ہیں جیسے ایزی پیسہ یا اس طرح کی دکانیں ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اس دکاندار, آپ کو کوئی انٹرنیٹ کبھی آپ نے زندگی میں استعمال نہیں کیا, کبھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کیا, لیکن آپ اس دکان والے کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے کل کی بس کی ٹکٹ دے دو اور وہ آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ ایس ایم ایس کر دیتا ہے. سو یہ اتنا سمپل کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے.
تو لوگ فون بھی کر سکتے ہیں آپ کو, لوگ
فون بھی کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں
اور پیمنٹ بھی آپ
دکان سے بھی لے سکتے ہیں. بالکل
ہاں, کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان کے پاس پاکستان میں کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہوتا.
نہیں ہے بالکل.
ہاں اور جب بہت سے لوگ ہیں جو کنیکٹڈ بھی نہیں ہیں.
جی بے شک.
اچھا
اور پھر یہ کہ صرف آپ مطلب اس سے نہیں, پھر موبائل کے کریڈٹ سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں, آپ گھر پہ منگوا سکتے ہیں. سو ہم نے بے انتہا قسم کے جو چیزیں ہیں یہ پیمنٹ کروانے کی وہ انٹروڈیوس کی ہیں جس سے لوگوں کو آسانی ہو اس چیز کی طرف آنے میں. پہلے کنونشنل میتھڈ تھا جس طرح لوگ ٹرمینل جاتے تھے بس کے یا ٹکٹ ٹرمینل جو سینما کا ہوتا ہے وہاں جاتے تھے, قطاریں لگی ہوتی تھیں, پھر آپ جو ہے وہ مطلب خواتین کے لیے خصوصی طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح لائن میں لگنا اور پھر ٹکٹ لینا, یہ سارا تو یہ سارے پرابلمز ایگزسٹ کرتے تھے جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. لیکن ابھی الحمدللہ ابھی آپ سمپلی جسٹ اوپن اپ دس ویب سائٹ, آپ ایک پورٹل کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی مرضی کی ڈیٹ ٹائم سیٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے الیکٹرانکلی یا آپ کے گھر ڈلیور کر دی جاتی ہے.
آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کی ویب سائٹ استعمال بھی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مطلب ٹکٹ کتنے بکتے ہیں یا ہٹس کتنی ہوتی ہیں, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟
بک می کے اوپر ہم ڈیلی جو ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ روزانہ آتے ہیں اور
10,000 لوگ,
10,000 کے قریب لوگ, کیونکہ ہم لوگ صرف لاہور میں نہیں بلکہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی, پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں, اور بلکہ جو جس طرح بہت سی بس کمپنیز ہیں ان کا سیٹ پلان دیکھنے کے لیے جن شہروں میں ہم نہیں بھی ہیں ان کو بھی, کیونکہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ بس کب نکل رہی ہے, بس کا فیئر کیا ہے, کون سی سیٹس اس میں اویلیبل ہیں نہیں ہیں, تو وہ لوگ بھی اس کو بالکل چیک کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ہمیں ٹکٹس بھی آرڈر کرتے ہیں. جتنی کی سروس شروع کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہوئے اور یہ گراف جو ہے وہ مطلب ڈیلی یوزیج کا بھی اور ٹکٹس آرڈر کا بھی ڈیلی کے حساب سے بڑھ رہا ہے.
تو میں نے یہ بھی سنا ہے آپ کے بارے میں کہ بک می جو ہے وہ ایسی ویب سائٹ ہے جو ایکچولی پاکستان میں اسٹارٹ اپ جو ہے جو پیسے بھی بنا رہی ہے, یہ صحیح بات ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے, الحمدللہ ہم لوگ بالکل پیسے کما رہے ہیں بک می کے تھرو. ہم لوگوں کو انویسٹمنٹ بھی مل چکی ہے, ترکش انویسٹر ہیں جنہوں نے ہماری کمپنی میں انویسٹ کیا ہے پچھلے سال اکتوبر کی بات ہے. اور بالکل ہم لوگ, میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں ڈسکلوز کر سکوں گا لیکن یہ ہے کہ بالکل الحمدللہ وی آر میکنگ منی,
وچ از گڈ نیوز.
پرسسٹنس, پیشن بہت ضروری چیز ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو کہیں مطلب یہ سوال کر سکتے ہیں کہ صرف پیشن سے کام نہیں چلتا, پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اور سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اس پوزیشن میں کہ آپ لیپ ٹاپس وغیرہ بھی نہیں لے کے دے سکتے اپنے ساتھ جو ٹیم والے ہیں ان کو, یا ایک اچھی جگہ ریزنیبل جگہ پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے, تو میں اس میں ایڈ کروں گا کہ گورنمنٹ نے اب بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں. پلان 9 ہے, پلان ایکس ہے, یہ انکیوبیٹرز ہیں, ایکسلریٹرز ہیں.
بہت سے سامعین ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, وہ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ پلان ایکس کیا ہے.
بیسیکلی گورنمنٹ نے کچھ پیسے اپنے نکالے ہیں اس چیز کے لیے, انٹرپرینیورشپ کی, یا جو لوگ یہ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں انہوں نے لون بھی دیے, بہت ساری اور بھی چیزیں. لیکن یہ پلان 9 PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے, اس کا انیشیٹو ہے, پلان ایکس بھی اسی کا انیشیٹو ہے. اور یہ دونوں بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ جو پلان 9 ہے اس میں اگر آپ کے پاس صرف ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ ایک چیز ہے جو میں ایسے کر سکتا ہوں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا اور یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے جو حل ہو جائے گا, پلان 9 کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں plan9.pitb.gov.pk اور وہاں پہ آپ اپلیکیشن اپنی جو ہے وہ یعنی ڈیٹیلز وغیرہ لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے جو میں سالو کرنا چاہ رہا ہوں, یہ اس سے فائدہ ہوگا اور یہ سب کچھ. اور پھر آپ کو یہ بلا لیتے ہیں ادھر ارفا ٹاور میں, ارفا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے فیروزپور روڈ پہ لاہور میں, اور وہاں پہ یہ آپ سے جو ہے وہ انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں, اور یہ سب پبلک ہوتا ہے تاکہ یہ فیورٹزم یا اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے, یا جو ایک جنرلی گورنمنٹ کے ساتھ ایک لگایا جاتا ہے کہ جی مطلب سفارش چلے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بالکل اپنا آئی ڈی اے کے ساتھ آئیں اور ادھر ساری ڈیٹیلز وغیرہ دیں, اور اگر آپ واقعی وہ ایک بڑی چیز ہوا یا ایک آئیڈیا جو کہ بہت آگے جا سکتا ہے تو وہ آپ کو بالکل ایک فری آفس دیں گے ارفا ٹاور میں, جو کہ سب سے اچھی آئی ٹی کی بلڈنگ ہے پورے پاکستان میں. پھر آپ کو ماہانہ 1,00,000 روپیہ بھی دیں گے آپ کے تمام تر, تاکہ لوگوں کی جو سیلریز وغیرہ ہیں, جو تنخواہیں ہیں وہ نکل سکیں. آپ کو لیپ ٹاپس دیں گے, آپ کو بڑی ٹریننگ وغیرہ.
یوزلی ہم اتنا کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, وہ نہیں کر رہی, پیچھے رہ گئی ہے, تو اس فیلڈ میں آپ کہہ رہے ہیں, جو مجھے بتا رہے ہیں کہ کافی سپورٹ مل رہا ہے.
ہم لوگوں کے لیے آسان نہ ہوتا ترکی جانا یا دوسرے ممالک میں جانا اور انویسٹمنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا, لیکن اگر یہ موقع نہیں دیتے, کیونکہ میری جتنی بھی باہر کے ٹورز وغیرہ, ٹرپس وغیرہ سارے وہ گورنمنٹ نے پے کیے ہیں اس کے پیسے, تو یہ ایکسلیٹرز وغیرہ میں آپ کو یہ بھی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ ایکسس دیتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کا, تاکہ آپ جا سکیں اور آپ کو اپنی اسٹارٹ اپ کے لیے یا کمپنی کے لیے پیسے بھی فائنڈ آؤٹ کر سکیں. میری ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی کمپنی تھی, میرے پاس 35+ لوگ کام کر رہے تھے سائیوال کے اندر, اور ایک شہر چھوڑا, سائیوال چھوڑا, پھر لاہور آیا, اپنی فیملی کو موو کیا, بہت سارے مشکل ٹائم دیکھے. آخر ایک مطلب ایک شہر ہے جہاں کبھی آپ رہے ہی نہیں ہیں, اٹس اے گوسٹ سٹی فار یو, تو وہاں پہ مطلب جو ہے وہ سارا نئے سے ٹیم بنانا, کچھ لوگ سائیوال سے لے کے آئے اپنے ساتھ جو کہ انہوں نے بھی اپنا گھر بار چھوڑا. تو یہ سارا پیشن بالکل ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک کمپنی کے لیے اتنا دن رات محنت کریں اور اس کو بلڈ اپ کریں اور سال میں اس کو یہاں کھڑا کر دیں کہ آپ کو لوگ آپ کو اس نام سے جاننے لگیں.
مطلب یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ڈریم, اور جب ڈریم ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ایک جو لائن ہوتی ہے لائن آف سائٹ کہ یہ یہاں سے یہاں مجھے پہنچنا ہے, تو پھر اس کے لیے آپ کو کافی سیکریفائز دینی پڑتی ہیں. جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس سے نیکسٹ اسٹیپ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟
ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پاکستان میں بھی بہت ساری اور قسم کی بکنگ اور ٹکٹنگ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور ممالک بھی ہیں ایشیا کے اور مڈل ایسٹ کے جہاں پہ یہ سروس نہیں ہے اور سیم مسئلہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. سو آنے والے 3 سالوں میں وہاں پہ بھی انشاءاللہ موو آؤٹ کریں گے.
فیفی ہارون بات کر رہی تھیں فیضان اسلم سے, جن کی آن لائن بک می ڈاٹ کام سروس کو پاکستان اور ایشیائی سطح پر ایوارڈ دیا گیا. پاکستان کے شہر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آج پاکستان اور زمبابوے کے درمیان T20 کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے. آج کھیلے جانے والے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 176 رنز کا ہدف دیا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا ایک فیچر سنا دوں. بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں بے موسم کی بارشوں اور اڑالہ بارش سے متاثر ہونے والے ایک کسان نے اپنے 2 بیٹوں ٹیسو اور بیجو کو ایک گڈڑی کے پاس گروی رکھ دیا. اس مجبور کسان کی کہانی آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. سروے ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سروین میں اب وقت ہوا ہے وسط اللہ کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا. سنیے وسط اللہ خان کی زبانی.
آپ اسے پاکستانی صحافت کا 9/11 کہہ لیں کہ میڈیا کا بی سی سی آئی اسکینڈل, لیکن جو صحافت اربوں روپے کے بینک قرضے معاف کروانے والوں, کوآپریٹو سوسائٹیز اسکینڈل میں ہزاروں لوگوں کی جمع پونجی ڈبونے والوں, انویسٹمنٹ کمپنیوں کے ہاتھوں اپنی ماؤں کی چوڑیاں اور بیٹیوں کا جہیز لٹوانے والوں, ڈبل شاہوں کے ہاتھوں 15 دن میں رقم دگنی کرانے کی اندھی لالچ اور بلا سود اسلامی سرمایہ کاری کے نام پہ چند دنیا پرست قاریوں اور مفتیوں کے نام پہ دھوکہ دینے والی مداربہ کمپنیوں کو برداشت کر گئی, وہ ایگزیکٹ اسکینڈل بھی لسی سمجھ کے پی جاتی اگر اس کے ساتھ بول ٹی وی پروجیکٹ نتھی نہ ہوتا. ہاں, کمزور قوانین اور کمزور قوت نافذہ کی حامل کمزور ریاست میں وہی ہوا جو ہونا چاہیے, پر جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ تمام تر مشکوک پس منظر کے باوجود اگر بول چینل 6 مہینے پہلے ہی میدان میں اتار دیا جاتا تو اس وقت اسکرین پہ ویسی ہی جنگ عظیم دوم چھڑی ہوتی جیسی کتا خصی جیو بمقابلہ دیگر چینل ہو چکی ہے, اور پیمرا و وزارت اطلاعات سمیت ہر کوئی حسب معمول غلیظ چھینٹوں سے کپڑے بچا رہا ہوتا. بھلا کوئی کیوں چاہے گا کہ اشتہارات, شہرت اور اثر و نفوذ کے دہشت ناک خبری کیک کو ادھیڑنے والوں میں ایک اور گد کا اضافہ ہو جائے. لہذا اس گندی جنگ میں اگر کوئی صحافتی اصولوں کی بات کرتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے. بول نے ابتدا ہی سے بڑا بول بول کے اپنے مس کیریج کی بنیاد رکھ دی تھی. لگ بھگ 3 برس پہلے اس کا پہلا اشتہار آیا تو اس میں لکھا تھا پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ, مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی کیوں کب کیسے. اس نے صحافت میں کوئی نیا شائستہ حقیقی جرأت مند یا شفاف صحت مند تبدیلی لانے کا اشارہ نہیں دیا بلکہ سوئمنگ پول فائیو سٹار کینٹین منرل واٹر بھاری تنخواہ گھر چمکدار گاڑی باوردی شوفر اور مالی وغیرہ بیچا اور پھر ہر شام درجن بھر جھلملاتی گردشی نشرگاہوں کو چند بڑے شہروں کی اہم شاہراہوں پہ ایک قطار میں گشتوا کے شریکوں کے سینے پہ سانپ لوٹائے۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ اپنے دہی پاکستان کا یہ سب سے بڑا میڈیا گروپ کیسی صحافت متعارف کروانا چاہتا تھا، اس بارے میں بس اتنی سی بات کی گئی کہ وہ دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت امیج پیش کرنا چاہتا ہے، مگر کیسا مثبت امیج؟ ایگزیکٹ والا؟ اور کیا مثبت امیج پیش کرنے کے لیے پی ٹی وی اور وزارت خارجہ کم پڑ گئے ہیں؟ گریجویشن کے بعد جب میں نے بی سی سی آئی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں آنے والی ایک ملازمت کے لیے درخواست دینا چاہی تو میرے والد نے کہا شوق سے درخواست دو، مگر یہ دیکھ لو کہ اگر مارکیٹ میں کسی کام کا معاوضہ 100 روپے مل رہا ہے اور کوئی تم سے وہی کام 1000 روپے میں کروانا چاہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اپنی زندگی بہتر بنانا ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ بول میں میرے جو دوست گئے وہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہی گئے تھے، لہذا اس فیصلے کو کسی آئیڈیلزم میں لپیٹ کے نہ پیش کیا جائے۔ ہاں مگر ٹائٹینک سے اترنے والا آخری شخص کپتان تھا، اس نے آخری وقت تک ان مسافروں کو بچانے کی کوشش کی جنہیں کمپنی نے یہ کہہ کے ٹکٹ بیچا تھا کہ ٹائٹینک دنیا کا سب سے محفوظ لگژری جہاز ہے، مگر بول کے لگژری لائنر سے سب سے پہلی چھلانگ کپتان اور اس کے عملے نے لگائی۔ اب وہ سینکڑوں مسافر کیا کریں کہ جنہیں سبز باغ تک پہنچانے کا وعدہ کیا گیا مگر آنکھ کھلی تو وہ شدات کی جنت میں تھے۔ ہاں اب میڈیا مالکان واپسی کا سفر اختیار کرنے والوں کی اکثریت کو ملازمت ضرور دیں گے، مگر اپنی شرائط پہ۔ بول کا مس کیریج کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں سوائے محنت کے خون پہ پلنے والے گدھوں کے، مگر اب اتنی سی بنتی ضرور ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اسپیشلسٹ اپنے کانوں ناک اور آنکھ پہ اندھا یقین کر کے ترم خانی بگھارنے کی بجائے ENT اسپیشلسٹ سے رجوع کریں اور پھر کسی اچھی سی اصلی والی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بہتر بنائیں اور پھر ریاست کے چوتھے ستون یعنی صحافت کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں اگر کر سکیں تو۔
وسط اللہ سے آپ نے ان کا ہفتے وار ریڈیو کالم سنا۔ سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے باغ آزاد کشمیر سے۔ گل مسافر صاحبہ لکھتی ہیں، آپ کی نشریات کس طرح کے لوگ سنتے ہیں اس کا اندازہ خطوں کے پروگرام سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ سندھ، بلوچستان اور سرحد کے دور دراز دیہات میں کچھ لوگ آپ کی نشریات سنتے سنتے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تھر کے علاقے سے جو خطوط آپ کو موصول ہوتے ہیں انہیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرانے سامعین گوگل اور فیس بک کا نام تک بھی نہیں جانتے۔ جن لوگوں نے کبھی زندگی میں کمپیوٹر کی شکل بھی نہ دیکھی ہو انہیں کیا معلوم سوشل میڈیا کس چڑیا کا نام ہے، لیکن آپ نے ان سب چیزوں کا حوالہ دے کر صبح کی نشریات بند کر دی۔ شاید آپ کو اس جلدی میں کیے گئے فیصلے پر دوبارہ سوچنے کا موقع نہ ملا ہو۔
گل مسافر صاحبہ، کافی تحقیق اور غور و خوض کے بعد صبح کی نشریات بند کی گئی تھی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں اس موضوع پر اتنی گفتگو ہو چکی ہے کہ اب سامعین کا مزید وقت اس سلسلے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
خط کے آخر میں گل مسافر صاحبہ لکھتی ہیں، ایک تو خطوں کی محفل کا وقت اتنا کم ہے، اوپر سے اسلم نام کے دو افراد آپ کو اتنے عزیز ہیں کہ آدھا وقت آپ اسلم آرزو اور اسلم بروہی کے خطوط پڑھنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں۔
دیکھیے جناب، محمد اسلم آرزو ہمارے انتہائی معزز سامع ہیں اور ہمیں تو خود ان کے خطوں کا انتظار رہتا ہے۔ ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے خلوص میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ رہے اسلم بروہی صاحب تو وہ غالباً گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام داخل کرانا چاہتے ہیں
پاکستانی
کیونکہ وہ درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں خطوط ارسال کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے 5% سے زیادہ خطوط نشر نہیں کر سکتے.
اب ذرا سوچئے کہ اگر ان کے باقی 95% خطوط بھی نشر ہونے لگے تو پھر گل مسافر صاحبہ کا کیا حال ہوگا؟
جی یہ تو خود گل مسافر صاحبہ ہی ہمیں بتائیں گی اپنے اگلے خط میں.
لاڑکانہ سے ممتاز عباسی لکھتے ہیں، دنیا جہان کے بدلتے ہوئے حالات پر بی بی سی کی نگاہ رہتی ہے، خاص طور پر برے صغیر کے حالات پر تو آپ کے نامہ نگار ایسی حقیقت پسندانہ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ خود سننے والا بھی اس منظر نامے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. ہاں اگر کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے آپ کوئی لوک گیت قوالی یا نغمہ بھی سنوا دیا کریں تو خشک معلومات کے صحرا میں نخلستانی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آ جائے گا.
حضور والا اس طرح کے نخلستانی جھونکوں کے لیے پاک و ہند میں سینکڑوں چینل 24 گھنٹے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، جہاں آپ غزلوں اور قوالیوں سے لے کر فلمی گانوں اور آئٹم سانگز تک ہر طرح کی موسیقی گھنٹوں سن سکتے ہیں. ہاں ویکینڈ پر ہم عام دنوں سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ ثقافتی مسالہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہی رہتے ہیں.
اپنے خط میں آگے چل کر ممتاز عباسی لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آپ کا سیربین دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا اس وقت لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے. اس کے ایڈیٹر عامر احمد خان سے کبھی مائکرو فون پر ملاقات کروا دیجیے.
ممتاز صاحب، عامر احمد خان وقتاً فوقتاً مائکرو فون پر آتے رہتے ہیں اور کیمرے کا سامنا بھی کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے کوئی خاص سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خواہش ان تک پہنچا دیں گے.
ضلع کوہلو سے محمد خالد کالکانی اپنے غصے بھرے خط میں لکھتے ہیں، وسعت اللہ خان نے بلوچستان کی تعمیر اور خوشحالی کے بارے میں جو شاندار کالم تحریر کیا میں اس کا توڑ پیش کرنا چاہتا ہوں. وسعت صاحب کا کہنا ہے کہ اگر چٹیل پہاڑ پر بھی کسی بلوچ کا گھر تھا تو اخراجات کی پرواہ کیے بغیر حکومت نے وہاں تک پانی، بجلی، گیس اور سڑک پہنچائی اور یوں ہر بلوچ گاؤں کی قسمت پلٹ دی. یہ ایک انتہائی غلط بیان ہے. میں وسعت صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے چٹیل پہاڑ پر اس بلوچ کا گھر دکھائیں جہاں پانی، بجلی، گیس اور سڑک پہنچائی گئی ہے.
شمائلہ، جب یہ کالم نشر ہو رہا تھا نا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے بے شمار اعتراضات آئیں گے اور سامعین کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ وسعت اللہ خان اپنی نثری شاعری میں کون کون سی صنعتیں استعمال کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کالکانی صاحب کے ایک چیز ہوتی ہے طنز، سیٹائر، اور ایک چیز ہوتی ہے آئرنی. وسعت اللہ خان جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے تو اصل میں وہ ان کے فقدان کا، ان کی عدم موجودگی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن سیدھے لفظوں میں نہیں الٹے لفظوں میں. وسعت اللہ خان کا اصل مدعا جاننے کے لیے ان کا یہ طنز و کنایہ، رمز و اشارہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
اور اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے کیونکہ ہماری پرانی سامع اور مستقل مکتوب نگار طاہرہ صدیقی کا شکووں بھرا خط آ رہا ہے.
جہانیاں ضلع خانیوال سے.
جی ہاں محترمہ لکھتی ہیں، گرمیوں کی صبح ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی ہو اور بستر میں لیٹے لیٹے آپ دائیں ہاتھ تپائی پہ پڑے ہوئے ریڈیو کا بٹن گھما کر اپنا پسندیدہ پروگرام لگائیں، بس لحاف میں پڑے پڑے ریڈیو کو بی بی سی پہ سیٹ کر کے اپنا دل پسند پروگرام سننا شروع کر دو. لیکن یہ سب تو اب قصہ ماضی ہو چکا ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، تو جناب آج بھی جبکہ جہانما کو بند ہوئے 3 ماہ ہونے کو آئے، صبح 6:30 بجے ہمارا ہاتھ ریڈیو کے ڈائل کی جانب جاتا ہے اور جہانما کو تلاش کرتا ہے، مگر پھر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے. ویسے تو اب تک ہمیں آپ کے ظلم و ستم کا عادی ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے سب سے پہلے دوپہر کا پروگرام نیم روز بند کیا، ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ آپ نے شبنامہ بند کر دیا. ان دو پروگراموں کا دکھ کیا کم تھا کہ آپ نے جہانما پہ بھی چھری چلا دی. اب ایک بات سچ سچ بتا دیجئے، سیربین کب بند کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس صدمے کے لیے خود کو تیار کر لیں؟ برطانیہ میں تو ویسے بھی قدامت پسندوں کی حکومت آ گئی ہے جنہیں بیرونی نشریات ایک آنکھ نہیں بھاتی. خدا سیربین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
آمین. ایک پرانی سامع ہونے کے ناطے آپ کے بڑے حقوق ہیں اور آپ شدید سے شدید تنقید یا طنز و تشنیع کے تیر چلائیں، ہم سب کچھ ہنس کے سہ لیتے ہیں. سیربین کو ہم ہمیشہ اپنا فلیگ شپ پروگرام کہتے رہے ہیں اور اپنی اسی حیثیت کے باعث یہ پروگرام ہر طرح کی آندھی اور طوفان میں ایک لائٹ ہاؤس کی سی استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہا ہے. آپ کی دعائیں اور نیک تمنائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ فلیگ شپ اسی شان و تمکنت سے وقت کے سمندر میں رواں دواں رہے گا.
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن وارن, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ مجھے نازیہ میمن کو اجازت دے اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
ملائیشیا میں حکام کو تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب کئی اجتماعی قبریں ملی ہیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ قبریں برمی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ہیں. بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے انسانی سمگلروں اور غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا ان کے مغوی بیٹے علی حیدر گیلانی کے ساتھ پہلی بار ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں سرحد پار افغان علاقے سے سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ ہوا ہے, جس میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عراق میں دولت اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی پیش قدمیوں کی ذمہ دار عراقی فوج ہے, جو لڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان لاہور میں جاری دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.